سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانه شیخ العرب و العجم حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. حسرتیں دل کی ہیں دل میں مہمہ. حسرتوں کے زخم سے ہے خون حسرتوں کے زخم سے خون رواں عشق کا ہوتا ہے یوں ہی امتحان عشق کا ہوتا ہے یوں ہی امتحان حسرتوں کے زخم سے خون رواں عشق کا جن پر کرتے ہیں کلو بیان ہے زمین پر ایسی بھی کچھ ہستیاں رشک جن پر کرتے ہیں کلو بیان میرے خونِ آرزو کا یہ سما رو رہا ہے دیکھ کر کے آسمان ہے زمین پر جن پر کرتے ہیں کرو بیان حسرتوں کے لفظوں سے خون رواں عشق کا ہوتا ہے یوں ہی امتحان جس جگہ گرتا ہے بستیاں حسرت ردوں کی دیکھ لو بستیاں حسرت ردوں کی دیکھ لو ان کی ویرانی میں ہے جنت نہاں ان کی ویرانی میں ہے جنت نہاں بستیاں حسرت ردوں حسرتوں کے زخم سے ہے خون رواں حسرتوں کے زخم سے ہے خون رواں اب نہ لو یارو ہمارا امتحان اب نہ لو یارو ہمارا امتحان حسرتوں کے زخموں سے خون روا، اب نہ لو یارو لو ہمارا انتہا۔ عشرتیں اکثر ہیں دل سے دور دور۔
عشرتوں سے مراد وہ خوشیاں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، حرام خوشیاں۔
عشرتیں اکثر ہیں دل سے دور دور، عشرتیں اکثر ہیں دل سے دور دور، حسرتیں دل کی ہیں دل میں مہمان، حسرتیں دل کی ہیں دل میں مہمان۔ عشرتیں اکثر ہیں دل سے حسرتیں دل کی ہیں دل میں مہمان، حسرتوں کے زخم سے خون روا، عشق کا ہوتا ہے یوں یوں ہی انتہا۔
نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، میرے عزیز دوستوں، سننے والوں، سننے والیوں، ایک بات تو یہ ہے کہ مقصود کا تعین ہونا چاہیے۔ مقصود کا تعین ہو جاتا ہے تو خوب آسانی ہو جاتی ہے، اور مقصود کا تعین نہ ہو تو آدمی بھٹکتا رہتا ہے۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے مقصود کا تعین کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تعین خود کرنا چاہیے یا اپنے مالک کا تعین ہمارے لیے مفید ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا اس کا فیصلہ ہمارے مقصود کے، ہمارا مقصود کیا ہونا چاہیے، اس کو حق ہے یا ہمیں حق ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پیدا کرنے والے کو حق بھی ہے، اور وہی سب سے بہتر جاننے والا ہے کہ ہمارا مقصود کیا ہونا چاہیے۔ لہذا ہمارے مقصود کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعین فرما دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اور مفسرین نے یہاں فرمایا ہے کہ لِيَعْبُدُونَ کے معنی یہاں پر لِيَعْرِفُونَ ہے، تاکہ تم ہمیں پہچانو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا میں آ کر ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، عبادت بھی کریں اور معرفت بھی حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کریں۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ، ہمارے حضرت دامت برکاتہم بھی اس شعر کو بہت پڑھا کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہو روزے اصل ازل سے ہو چکی تقسیم کار، کیوں نہ ہو روزے ازل سے ہو چکی تقسیم کار، میں ہوں مالک کے لیے اور کل جہاں میرے لیے، میں ہوں مالک کے لیے اور کل جہاں میرے لیے۔ ہمارا کام تو اللہ کو یاد کرنا ہے، مقصود ہمارا اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی معرفت اور محبت کو حاصل کرنا۔ تو یہاں آ کر ہم یہ سب سبق بھول گئے، اپنے مقصود کو ہم بھول گئے، اپنے مقصود کے تعین اپنی مرضی سے کر لیا۔ کسی کا مقصود کمانا کھمانا ہے، کسی کا مقصود اچھا بنگلہ روٹی گاڑی، کسی کا مقصود حسین عورتیں، کسی کا مقصود کرسی بادشاہت سیاست، کسی کا کچھ کسی کا کچھ۔ تو غرض یہ کہ مقصود کا تعین خود کرنے سے آدمی بھٹک بھی جاتا ہے اور پریشانی لازم آتی ہے، اور جو مالک نے ہمارا مقصود متعین کیا ہے، اگر ہم اس متعین مقصود پر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک تو یہ کہ ہمیں منزل ملے گی، دوسرے یہ کہ بھٹکنے سے بچ جائیں گے، اور بھٹکیں گے نہیں تو پریشانی اور مصیبتیں اور حادثات اور جو بھی حالات ہیں ہمارے اوپر ناموافق وہ بھی نہیں آئیں گے۔ کیونکہ فرمایا کہ بلائیں تیر اور فلک کما ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر قدم اما ہے، بس اور کوئی مفر نہیں ہے۔ تو مقصود کا تعین ہمارے مالک نے پہلے ہی کر دیا۔ کہ ایک حدیث بھی آتی ہے، فرماتے ہیں کہ ان دنیا خلقت لکم و وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، یہ دنیا اور اس کی جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں راحت کے سامان رکھے ہیں اور جو کچھ خدمتیں یہ کائنات انسان کے لیے انجام دے رہی ہے، یہ سب خادم ہیں انسان کے، مسلمان کے خادم ہیں، اللہ کا نام لینے والوں کے خادم ہیں. ان دنیا خلقت لکم، ساری کی ساری کائنات تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تمہاری خدمت کے لیے بنائی گئی ہے. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہارے لیے ایک بہت بڑھیا مقصد ہے، تمہارا جو ہے بہت ہی عظیم الشان ایک کام ہے، تمہارے ذمے ایک بہت ہی عظیم الشان جو ہے وہ مہم لگا رکھی ہے کہ تم اللہ کو راضی کرنے کی جستجو رکھو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اللہ کو راضی کرو. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ دنیا تمہارا اصلی وطن نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں کی تکلیف کو عارضی سمجھو، زیادہ گھبراؤ مت، یہاں کی تکلیف کو عارضی سمجھو، اسی طرح یہاں کی خوشیوں اور خوش عیشیوں کو بھی عارضی سمجھو، کہیں غفلت میں نہ پڑ جانا. یہاں کی خوشیاں اور عیش بھی عارضی ہیں، اگر مل بھی جائے اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اللہ کو مت بھولو. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا یہ جملہ یاد آیا کہ فرماتے تھے کہ آسمانوں میں جھولو لیکن خدا کو نہ بھولو، کتنی بھی عیش و عشرت مل جائے اللہ سے غفلت نہ ہو. تو بس در حقیقت بات یہ ہے کہ مقصود کے تعین میں ہم غلطی کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں. ہم اپنے مقصود بنا لیں، متعین کر لیں کہ ہمارا تو کام ہی یہی ہے، باقی جو کچھ ہمارا رزق ہے، ہمارے حالات ہیں، سب وہ میرا اللہ جانے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے، وہ سارے کام ہمارے خود ہی بناتا رہتا ہے. ہم تو ایک مہرے کی طرح ہیں، بس ہمارا کام، ہمارا اختیاری کام جو کچھ ہے وہ ہمارے ذمے، وہ ہے کہ اپنے اختیاری کام، اپنے اختیار کو استعمال میں لانا، اپنی ہمت اور ارادہ، جو اللہ نے ہمیں دو طاقتیں دی ہیں، ہمت اور ارادہ، کہ جس کام کی آدمی ہمت کر لیتا ہے اور ارادہ کر لیتا ہے، صدق دل سے ارادہ کر لیتا ہے، بس وہ کام ہو بھی جاتا ہے اور آسانی سے ہو جاتا ہے. تو ہم اپنا مقصود کا ہم تعین میں جو ہے وہ احتیاط کریں کہ ہم اپنے مقصود کو صحیح طریقے سے متعین کریں، اور وہ وہی ہے جو ہمارے اللہ نے، ہمارے پیدا کرنے والے نے، رب العالمین نے ہمارے لیے بنا دیا ہے کہ بھائی تم ہم کو یاد کرو. اور یہاں تک مہربانی فرمائی کے فرماتے ہیں فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم ہم کو یاد کرو تو ہم تم کو یاد کریں گے. سبحان اللہ، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کیا بہترین اور مختصر تفسیر فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ اُذْكُرُونِي بِالْإِطَاعَةِ، فَذْكُرُونِي بِالْإِطَاعَةِ، اللہ فرماتے ہیں تم میری اطاعت سے مجھ کو یاد کرو، میری اطاعت کیا کرو، مجھ کو یاد کیا کرو. کیسے؟ کہ میری اطاعت سے مجھ کو یاد کیا کرو. ایک آدمی اللہ اللہ بھی کر رہا ہے لیکن ساتھ میں بدنگاہی بھی کر رہا ہے، بد زبانی بھی کرتا ہے، تو یہ کیسی اس کی اللہ کی یاد ہے کہ خدا کی نافرمانی کے ساتھ خدا کا نام لے رہا ہے؟ تو یہ یاد نہیں ہے، یہ اطاعت نہیں ہے کہ نوافل بھی پڑھے جا رہے ہیں اور عبادات بھی ہو رہی ہیں، شبینے بھی ہو رہے ہیں اور یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، لیکن زندگی خلاف شریعت کاموں میں ملوث ہیں، بدنگاہیوں میں، بے پردگیوں میں، نامحرموں سے اختلاط میں، اور جو ہے غیبتوں میں اور بدگمانیوں میں. یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ کون سی اللہ کی یاد ہے؟ یہ تو اللہ کی یاد کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اسی لیے ہمارے حضرت والا شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ بھی اللہ اللہ نہ کہے، یعنی نفل کام نہ کرے، لیکن فرائض واجبات اور سنن موقعہ ادا کرتا رہے، اور یعنی فرائض واجبات سنن موقعہ سے مراد محض فرائض نماز نہیں ہے، محض واجبات نماز نہیں ہے، محض سنن موقعہ نماز نہیں، بلکہ مراد تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان میں فرائض واجبات اور سنن موقعہ کا خیال رکھے، حقوق العباد کا خیال رکھے. لیکن اب بیچارہ کمزور ہے یا مصروف ہے، معاش کمانے میں فرصت نہیں ہے، وہ بیچارہ نہیں نوافل پڑھ سکتا، وہ بیچارہ نہیں اللہ اللہ کر سکتا، زیادہ تلاوت بھی نہیں کر پاتا، لیکن فرمایا کہ ایک کام تو ضرور ہی کر لے کہ ہر گناہ سے خوب ہمت کے ساتھ بچے. تو اگر یہ گناہ سے بچتا ہے، اور اگر خطا کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے اللہ کی ناراضگی کا، تو فوراً ہی اپنے قصور کی معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے، رونا گڑگڑانا شروع کر دیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ کو منع ہی دیتا ہے۔ تو یہ بھی متقین کے درجے میں ہے۔ فرمایا کہ جو مستغفر ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے، جو مستغفر ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے۔ تقوا ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ گناہ ہو گیا تو اب کبھی متقی ہو ہی نہیں سکتے، دوبارہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ ناطا توڑ لیں، جوڑ لیں، ٹوٹ گیا تو جوڑ لیں۔ تو فرمایا کہ جو آدمی گناہ نہیں کرتا یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اس سے ہمارے حضرت دامت برکاتہم بھی اس بات کو بار بار واضح فرماتے رہتے ہیں کہ بھائی ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کا جو ہے یہ مضمون سن کر لوگوں نے نوافل کو بالکل ہی ترک کر دیا، بالکل ہی التفات اس کی طرف سے ختم ہو گیا۔ تو یہ مطلب ہمارے حضرت کا کبھی بھی نہیں تھا، مطلب یہ سمجھانا تھا یہی بات کہ بھائی ہم گناہوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی اطاعت کا دعویٰ کیسے کر لیتے ہیں، کون سی اطاعت ہے۔ فرمایا جو ضروری چیز ہے، بنیادی چیز، وہ ہے تقویٰ، گناہ سے بچنا۔ اب ایک آدمی گناہ سے بچتا نہیں، بنیاد اس کی ہے نہیں، اور بلڈنگ کی دسویں منزل کی وہ تعمیر کر رہا ہے، تو یہ کیسی حماقت کا سودا ہے۔ مقصد یہ سمجھانا تھا کہ بھائی گناہ سے بچنا نفل پڑھنے سے زیادہ اہم ہے، نوافل سے زیادہ اہم گناہ سے بچنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نوافل پڑھیں لیکن گناہوں سے ان کے ثمرات اور اس کے انوارات کو ہم ضائع کر دیں۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ بالکل نوافل پڑھنے ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے بھائی۔ تو غرض یہ کہ یہاں بات بتلانا مقصود یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی بالاطاعتی، کہ تم ہم کو کامل اطاعت سے یاد کرو، کامل اطاعت کرو، تو پھر اس کا بدلہ ہم تمہیں کیا دیں گے۔ فاذکرونی اذکرکم، ہم تم کو یاد کریں گے، بالعنایتی، طرح طرح کی عنایات ہم تم پر کریں گے، تمہارے رزق میں برکت دیں گے، تمہاری مشکلات کو آسان کریں گے، تمہاری پریشانی کو دور کریں گے، تمہارے کاموں میں آسانی فرمائیں گے، اور تمہیں کھیتی اور مال و دولت اور سبھی کچھ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم فاذکرونی بالاطاعتی اذکرکم بالعنایتی، ہم تم کو یاد کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے یہ مہربانی پر مہربانی ہے۔ تو یہ ہے معاملہ کہ بھائی ہم اپنے مقصود کو متعین کر لیں اور یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہمارا کام تو دنیا میں آنے کا تھا ہی یہی، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی محبت اور معرفت کو حاصل کرنا۔ لیکن یہاں آ کر ہم بالکل ہی بھٹک گئے اور اللہ پر بھروسہ بھی جاتا رہا، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، عبادات کے اوپر اپنے معاشی معاملات کو ترجیح دیتے ہیں، دوسرے تعلقات، مخلوق کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دے دیتے ہیں کہ بھائی ہم ایسا کام کریں گے تو کہیں فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں کیا کہے گا۔ نہیں بھائی، اللہ کو پہلے، اللہ کی نظر پہلے ہماری جانی چاہیے۔ تو ہر معاملے کے اندر اللہ کی رضا اور ناراضگی کو ہم نے مقدم رکھنا ہے کہ بھائی کس کام سے اللہ راضی ہوتے ہیں وہ کام تو ہم کر لیں گے، چاہے اس کا تعلق مخلوق سے ہو، چاہے اس کا تعلق اللہ سے ہو، لیکن جو کام اللہ، جس کام میں اللہ ناراض ہیں، ہمیں اس میں کسی مخلوق کی پرواہ نہ ہونی چاہیے۔ سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، یہ حال ہمارا ہو جائے۔ اور اس میں اللہ کا جو راستہ ہے، ایک تو بات یہ ہو گئی کہ مقصود کا تعین، تو دل کو اپنے جمع لینا ہے اس کے اوپر کہ بھائی ہم نے اب جو زندگی گزارنی ہے اس میں سب سے مقدم چیز اپنی عبادت، اپنی اطاعت اور سنتوں بھری زندگی، سنتوں سے مزین اور معطر زندگی، یہ ہم نے گزارنی ہے، اور اللہ کی نافرمانی کا ایک کام بھی ہم نے جان بوجھ کر نہیں کرنا، چاہے ہماری جان جائے، چاہے ہمارا مال جائے، مال کا نقصان ہو، جان کا نقصان ہو، کچھ بھی ہو جائے، ہم یہ تہیہ کر لیں کہ بھائی اللہ کی نافرمانی کا اب ہم نے ایک کام بھی نہیں کرنا ہے، اپنے دل کو حرام خوشیوں سے نہیں بسانا ہے، دل نہیں بہلانا ہے، بس اپنے دل پر خنجر ہی خنجر چلاتے رہنا ہے۔ اسی مضمون پہ اشعار بھی ہیں کہ حسرتوں کے زخم سے ہے خون رواں، یہ حسرتیں جو ہماری ہیں کہ بھائی کوئی کام کرنے جا رہے تھے، دل کا تقاضا پورا کرنے جا رہے تھے، لیکن اچانک معلوم ہوا اور دھیان گیا کہ بھائی یہ کام تو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، تو فوراً اس سے رک گئے۔ اب اس سے جو دل کو زخم پہنچا، نفس کو جو تکلیف ہوئی، تو اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ حسرتوں کے زخم سے اب خون نکلنے لگا ہے، اس قدر زخم ہے، یعنی جسم زخم زخم ہے، یعنی کہ جو ہے اللہ کے راستے میں طرح طرح کی تکالیف اٹھانے سے، گناہوں کے حسرتوں سے بچنے سے اب ہمارا جو ہے وہ یہ حال ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ہے بڑے کام کی چیز ہے، بڑے کام کی دولت ہے، اور بہت سے نوافل کروڑوں کروڑوں تہجد سے بھی وہ بات حاصل نہیں ہوتی جو ایک گناہ سے بچنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک گناہ، ہمارے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لاکھوں تہجد سے افضل ایک گناہ کو چھوڑ دینا ہے، گناہ کی عادت کو چھوڑ دینا۔ گناہ ہو جانا اور ہے، گناہ کرنا اور ہے۔ تو گناہ کرنے کی عادت جس کو ہو، اس کی عادت جاتی رہی، کسی اللہ والے سے اصلاح کرا لی، اس سے تعلق ہو گیا، اب وہ عادت اس کی چھوٹ گئی، تو پھر یہ سینکڑوں تہجد سے، لاکھوں تہجد سے افضل ہے، اور خطا ہو جانا اور ہے۔ تو اللہ کا راستہ آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ چند کام ہم کر لیں، بھائی تم کو کیا، کتنی دفعہ منع کرتا ہوں میں باتیں نہ کیا کر، جیسے بیان شروع ہوتا ہے تو ہماری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اتنی دفعہ بتایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری آواز مجھ کو نہیں آ رہی، پھسر پھسر کی آواز بھی آتی ہے، سب کو خلل آتا ہے بات کرنے میں۔ تو غرض یہ کہ اللہ کا راستہ بہت آسان ہے، چند کام ہم کر لیں اور اس کا تہیہ کر لیں، مقصود کا تعین، یہ یہاں بھی آ گیا، یہ مقصود کا تعین ہم کر لیں۔ تو اس میں نمبر ایک کام یہ کہ گناہ سے بہت بچیں، گناہ سے بہت بچیں، اور جب تک معلوم نہیں ہوگا کہ کیا کیا چیزیں گناہ ہیں تو یہ بہت مشکل کام ہوگا۔ تو اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، جس چیز سے بچنا فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، جس کام کو کرنا فرض ہے اس کام کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہوگا، جس کام کو کرنا واجب ہے اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے، جس کام کا کرنا سنت موقع ہے، تاکید کی گئی ہے کہ یہ کام ضرور کرنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، سنت موقع ہے۔ تو اسی طرح سے جن گناہوں سے بچنا ہے، جو گناہ ہیں ان سے بچنا، اس کا علم بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں، جیسے جزاء الاعمال ہے، اس میں سب باتیں لکھی ہیں، اسی طرح بہشتی زیور کے اندر گناہوں کے اور رسومات کی بیانات ہیں کہ کون کون سی باتیں گناہ ہیں، اور خالی یہ گناہ کے ظاہری گناہ بھی ہیں، باطنی گناہ بھی ہیں۔ مثلا دل میں تکبر کا ہونا، عجب کا ہونا، اور بدگمانی کا ہونا، حسد کا ہونا، یہ سب گناہ ہمارے اندر عام ہیں، مگر افسوس ہے کہ ظاہری طور پر کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، فوراً ہی ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنے کا خیال پیدا ہو جاتا ہے، فوراً ہی دوا دارو کی فکر ہمیں ہو جاتی ہے کہ بھئی ہمارا جسم سلامت نہیں ہے، اس کی کچھ صحت کی فکر کی جائے۔ لیکن یہ جو روحانی بیماریاں ہیں باطنی، یہ ان کی ہمیں اصلاح کی فکر ہی نہیں ہے۔ بدگمانیوں سے دل سڑا ہوا ہے، دل گندا ہے، بدبودار ہے، اور غیبتوں سے بدبودار ہے، تکبر سے بدبودار ہے، لیکن افسوس کہ نہ تو بدبو آتی ہے ہم کو، کیونکہ ناک ہماری سڑ گئی ہے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ ایک مثالی قصہ سناتے تھے کہ بھئی ایک لڑکی جو ہے وہ کہیں بیائی گئی، جن کے یہاں چمڑے کا کام تھا، چمڑے کو رنگا جاتا تھا، ظاہر ہے چمڑے کے رنگنے میں بڑی بو پیدا ہوتی ہے، چمڑے کی بدبو ہوتی ہے، تو ناگوار بو ہوتی ہے۔ جب یہ لڑکی پہلے وہاں گئی تو اس سے نہ کچھ کھایا جائے نہ پیا جائے، الٹیوں پہ الٹیاں، بڑی مشکل سے ایک ہفتہ گزارا۔ اس کے بعد ساس سے کہنے لگی کہ ہمارا تو یہاں گزارا نہیں ہو سکتا، ہمیں تو کھانا پینا بھی مشکل ہو گیا، ہمیں تو عادت نہیں ہے ایسی بدبو کی۔ تو کہا کہ ساس نے کہا کہ بیٹی ایک ہفتہ دو ہفتہ صبر کر لے، پھر انشاءاللہ تعالی تیری طبیعت سنبھل جائے گی۔ تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہفتے دو ہفتے بڑی مشکل سے گزارے، پھر جو ہے بدبو کچھ کم ہو گئی، اور پھر ساس نے کہا کہ بھائی بڑی طبیعت جو ہے وہ اس میں بتلاتی ہے اور کھانا پینا بھی مشکل ہے۔ تو پھر کہا کہ بیٹیا ایک ہفتہ دو ہفتہ اور صبر کر لے، انشاءاللہ تیری سب پریشانی جاتی رہے گی۔ تو مہینے بعد، دو مہینے کے بعد جو ہے دیکھا کہ بالکل اب تو نہ الٹی ہوتی ہے، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی ناگواری، تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ بیٹیا اب تیرا کیا حال ہے؟ کہا اماں اب تو بالکل ٹھیک ہوں، اور کہا کہ دیکھا میرے قدموں کی برکت کہ تیرے گھر سے بدبو جاتی رہی۔ تو ساس نے کہا کہ بیٹا یہ تیرے قدموں کی برکت تو سمجھ، لیکن یہ بات یہ ہے کہ تیری ناک اس بدبو کی عادی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے قلوب کے اندر کتنے باطنی گناہ ہیں، تکبر کے ہوں گے، عجب کے ہوں گے، حسد کے ہوں گے، بدگمانیوں کے تو بہت عام ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بدگمانی رکھنا گھر کے اندر، میاں بیوی کی بدگمانی، ساس بہو کی بدگمانی، نند بھاوا کی بدگمانی اور کس کس طرح سے بدگمانی، حتیٰ کہ جو ہے وہ اگر علاج نہ ہو، اخلاق اچھے نہ ہو تو اولاد کو ماں باپ سے بدگمانی ہوتی ہے اور ماں باپ کو اولاد سے بدگمانی، اسی طرح شاگرد کو استاد سے بدگمانی اور مرید کو شیخ سے بدگمانی، تو کس کس طرح سے جو ہے بدگمانی ہے دلوں کے اندر بسی ہوئی ہے اور اس کی بدبو جو ہے اس کے ہم عادی ہو چکے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت ہی نیکوکار ہیں، بڑے تسبیحات کے پابند ہیں، بڑے تلاوت کے پابند ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، کیا بات ہے کہ ہمیں وہ لطف محسوس نہیں ہوتا، کیا بات ہے کہ وہ ثمرات ہم کو دکھائی نہیں دیتے؟ تو بھائی یہ تو ثمرات اور جو لطف ہے یہ تو ایک ویسے بھی وہابی چیز ہے، خدا تعالی جس کو چاہے دے دیں اور جس کو چاہے نہ دیں، ساری عمر بھی نہ دیں تو کوئی اس میں نقصان کی بات بھی نہیں ہے، لیکن بھائی ہو تو کیسے ہو کہ ہمارے قلوب کے اندر تکبر ہے، عجب ہے، بے جا غصہ ہے، غصے کا مرض ہے اور بدگمانی کا مرض ہے، حسد کا مرض ہے، تو اگر یہ باتیں ہو بھی دی بھی جائیں تو کیسے دی جائیں؟ دل تو ہمارا گندا ہے، دل کو تو ہم پہلے صاف کریں، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہیں، اللہ جب آئیں گے جب ہم دل کو اپنے گندگیوں سے پاک و صاف کرنے کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کو اصلاح نفس کی توفیق دیں اور تزکیہ کامل ہمارا فرمائے۔ تو بھائی پہلا کام یہ کہ ہم گناہ سے خوب ہمت کے ساتھ بچیں اور گناہ سے بچنے میں اسباب گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے، اسباب گناہ میں بری صحبت ہے، برے ماحول بری صحبت میں ہم نہ رہیں، اور یہ جو اسمارٹ فون ہے اس کے قصے تو اس سے تو بہت دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ احادیث مبارکہ میں قرب قیامت کے فتنوں میں سے یہ فتنہ ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے آئیں گے کہ آدمی اس کے قریب جا کر محض دیکھنا چاہے گا کہ ذرا خالی دیکھ لیں کہ کیا ہے، تو فتنے اس کو جیسے مچھلی کا کانٹا ہوتا ہے پکڑنے کا، اس طرح سے اس کو کنڈے میں جیسے اٹک جاتا ہے اس طرح کھینچ لیں گے، اس کو فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، ایسے فتنوں کے دور میں وہ انسان سب سے بہترین ہے جو اپنے گھر کو اپنے لیے وسیع کر لے، یعنی گھر سے چپکا رہے، بے ضرورت گھر سے نہ نکلے اور ان تمام فتنوں سے بچے، دور رہے، اس میں بہادری نہ دکھائے کہ بھائی ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں، ہمیں اس سے نقصان نہیں ہو سکتا، تو یہ سوچنے والا ضرور اس میں مبتلا ہو جائے گا، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جہاں ضرورت شدیدہ ہو، جیسے بعض لوگ اس کو رکھتے ہیں کہ ان کے رشتہ دار، ان کے اقربا وغیرہ باہر رہتے ہیں، ان سے ٹیلی فون پہ بات کرنی ہے، جی اور یوں ہیں وہ ہیں، اگرچہ اس کا بھی حل ہے کہ تھوڑے سے پیسے خرچ ہوں گے، وہ مہینے میں دو ہفتے میں آپ کو فون کر لیا کریں، اس میں کیا حرج ہے، تھوڑے سے پیسے ہی تو خرچ ہوں گے، لیکن نہیں صاحب وہ اس میں سستا پڑتا ہے، سستے کے چکر میں ایمان کو خطرے میں ڈال رکھنا ہے، ٹھیک ہے بھائی چلیے، اگر آپ نے رکھا ہوا ہے، یا کسی کی نوکری کی مجبوری ہے وہ تو مانتے ہیں کہ بھائی معاش کا مسئلہ ہے، رکھنا ضروری ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بھی استعمال کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے استعمال کے فوراً بعد اس کو تالے میں رکھ دو، جہاں اس سے دور ہو جاؤ اور اس کو اپنے سے دور کر لو، ورنہ پھر یہ اسی فتنے کی طرح ہم کو کھینچ لیتا ہے کہ پاس رکھا ہوا ہے اور اس کو جو ہے جی چاہ جاتا ہے کہ لاؤ ذرا فلاں سے بات کر لیں، فلاں چیز دیکھ لیں، ذرا نیٹ پہ یہ دیکھ لیں، وہ دیکھ لیں، کیا چیز بک رہی ہے بازار میں، بس اسی سے کام ہو گیا، اور طرح طرح کے اسٹیٹس لگانے کا شوق پیدا ہو گیا ہے، طرح طرح کے پروفائل لگانے کا شوق پیدا ہو گیا ہے، اسی کے اندر بےحد وقت گزر رہا ہے، کہاں سے کیا بات ہے یہ پتہ بھی نہیں کہ وہ ٹھیک بات بھی ہے جس کو ہم آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو بجائے ثواب کے گناہ اپنے ذمے آ رہا ہے، طرح طرح کی حدیثیں گڑھ کے بھی لوگ بھیج رہے ہیں اپنی طرف سے، ضعیف حدیثیں بھی بھیج رہے ہیں اور غلط مسائل بھی بھیج رہے ہیں، اب ہم تو عالم فاضل ہے نہیں کہ بھائی ہمیں اس کا پتہ چلے کہ بھائی یہ حق ہے یا باطل ہے، اس کو بس بات اچھی لگی، ہاں بھائی یہ تو اچھی بات ہے، اس کو اپنے اسٹیٹس پہ لگا لیا، اس کو اپنے پروفائل پہ لگا لیا، اس کو اپنے میسج میں لگا دیا، اب وہ جناب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو وہ پہنچ رہا ہے، معلوم ہوا کہ بجائے ثواب کے نیکی برباد، گناہ لازم ہو گیا، کتنے اپنے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اس کے بدلے، تو اس لیے اس سے بہت بچنا چاہیے، بس ضرورت کا کام لے کر اس کو فوراً الگ کر دیں۔ اور دوسری بات یہ تیسری بات آ گئی ہے، ایک کام تو گناہ سے بچنا بہت ہمت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ بچیں، اور بھائی اگر خطا ہو جا رہے تو خطا تو ہو جاتی ہے تو فوراً ہی استغفار کریں، اللہ سے مایوس نہ ہوں، یہ نہ سوچے کہ بار بار اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں ہمارے استغفار سے کیا فائدہ، یا ہمارے استغفار میں وہ دل نہیں لگ رہا، بھائی رونی شکل بنا لو اس سے بھی کام بن جائے گا، بس اس سے زیادہ اور کیا بات چاہیے، رونے کی شکل بنانا تو اختیار میں ہے، اسی وقت رونی شکل بنا کے استغفار کر لیا، مگر جان جان کر گناہ کرنا استغفار کے بھروسے پر یہ تو بڑا حماقت کا سودا ہے، اللہ تعالیٰ حماقتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک تو گناہ سے بہت ہمت سے بچنا، دوسرے اسباب گناہ سے بچنا، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اس کا طریقہ میں بتلاتا ہوں، یہاں سنت کا مذاکرہ بھی ہوتا ہے، ہر مہینے جو ہے ہر روز ہم سنتوں کا مذاکرہ کرتے ہیں اور ہر موقع کا مذاکرہ کرتے ہیں سناتے ہیں، لیکن ضروری بات یہ ہے کہ ہم سن تو لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے لیے ہمارے ذمے میں کام یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ یہ سنت ہماری عادت میں آ گئی یا نہیں آ گئی۔ نماز میں کہاں ہاتھ رکھنے کو بتایا گیا ہے سنت، ہم اس طرح رکھتے ہیں، ہماری عادت بن گئی یا نہیں بن گئی؟ رکوع میں کیسے جھکنا ہے، ہماری عادت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام کرنے کی عادت ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ گھر میں داخل ہونے کے بعد جو دعا پڑھنی ہے وہ ہماری عادت میں آ گئی یا نہیں آ گئی؟ سوتے وقت کی جو سنتیں ہیں اس کو ہم کتنا کرتے ہیں، آ گئی وہ بات یا نہیں آ گئی؟ بیدار ہونے کی سنتیں کیسی ہیں، کتنی ہیں، اور کیا کیا کام کرنے ہیں، وہ ہمارے اندر آ گئے؟ ایک ایک سنت کا محاسبہ کرنا ہے، اور اسی طرح سے معاشرت کی سنتیں، بار بار عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ معاشرت کی سنتیں بہت ہی زیادہ اہم ہیں، لوگوں کے ساتھ رویے، لوگوں کے ساتھ اخلاق، لوگوں کے ساتھ معاملات، اپنا اٹھنا بیٹھنا اور ان سے گفتگو کرنا، ان کے مرتبے کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرنا، اچھے اخلاق سے ملنا، کشادہ روئی کے ساتھ ملنا، سخت چہرے سے پرہیز کرنا، سخت چہرہ بنا ہوا ہے بڑی بہت ہی نفرت آمیز شکل کے اوپر اثرات ہیں، کتنی بری بات ہے، بہت ہی بدتمیزی کی بات ہے، بعض لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں اور سلام دعا تک کرنا جو ہے ان کو گناہ معلوم ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سلام دعا کرنا بھی گناہ ہے، آتے ہیں بیان سنے اور اٹھ کے ایسے چلے گئے بالکل عجیب طریقے سے، یہ تو بہت ہی برے اخلاق ہیں، بہت ہی بدتمیزی کی بات ہے کہ کسی کے گھر جائیں اور سلام دعا بھی نہ کریں، بیان سنا اور اٹھ کے چل دیے، یہ تو بہت ہی غیر اخلاقی بات ہے، بدتہذیبی کی بات ہے۔ تو معاشرت کی سنتیں جو ہیں اس میں ہم مسلمانوں کے اندر، مجھ سمیت اپنے کو شامل کر کے کہتا ہوں کہ بہت کمزوری ہے، اخلاق میں ہمارے بہت کمزوری ہے، کشادہ روئی کے ساتھ ملنا چاہیے، مسکرا کر ملنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگوں سے محبت کرنا نصف عقل ہے، نصف عقل ہے لوگوں سے محبت کرنا، کہ ایک آدمی جس کو چاہتا ہے اس سے محبت کرنا کون سا کمال ہے، کہ ہم تو چاہتے ہی ہیں اس کو، طبیعت ہماری چاہتی ہے، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ طبیعت نہ بھی چاہے پھر بھی اس کے ساتھ محبت کے ساتھ ملنا، کشادہ روئی کے ساتھ محبت پیدا نہیں ہے، دل میں محبت نہیں ہے، لیکن ظاہراً اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا یہی کافی ہے۔ محبت ابھی آدمی کا دل نہیں ہے کسی سے ملتا تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رخ پھیر کر بیٹھے، پیٹ پھیر کر بیٹھے اور اپنے چہرے کو جو ہے وہ سخت رویہ بنا کر رکھے اور سلام دعا کے بغیر ہی چل دیں، یہ تو متکبرانہ بات ہے، تکبر اس شخص کے اندر ہے یا جو بھی کوئی ہے اس کے اندر تکبر ہے کہ اپنے کو کچھ سمجھتا ہے اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو معاشرت کی سنتوں کا خاص طور پر جو یہاں مذاکرہ بھی ہوتا ہے وہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، اس کو اپنانا چاہیے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ ترقی ہوگی۔ تو ایک تیسرا کام سنت کے مطابق ہر عمل اور اس کا محاسبہ، یاد رکھیے کہ اس کا محاسبہ اپنے ساتھ کرنا ہے کہ ہم اس پر آ گئے یا نہیں آ گئے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو ذکر اللہ بتایا گیا ہے، تمام مشغولیات کو چھوڑ کر پہلے اس کی مشغولیت اختیار کی جائے، یعنی وہی بات مقصود کا تعین، جب دل میں یہ الجھن آئے کہ بھئی ابھی تو فلاں کام یہ کام وہ کام، تو سمجھ لو کہ بھئی یہ سب ثانوی درجے کے کام ہیں، مقصود ہمارا تو اللہ کو یاد کرنا ہے، اصل کام تو یہ ہے، تو اصل کام پہلے کرنا چاہیے، مقصود پہلے اختیار کرنا چاہیے، لہٰذا سب کام چھوڑ چھاڑ، ذکر اللہ پر دوام ہو، پابندی ہو، اور مصروفیت ہے، نیند کی کمی ہے یا تکلیف ہے، بیماری ہے، ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی دس دس مرتبہ ہی کر لیا کرو لیکن ذکر اللہ مت چھوڑو، پابندی کرو اس کی، ناغہ نہ کرو کہ ناغہ سے بے برکتی ہوتی ہے، ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے، تو ذکر اللہ کا دوام اور حضور یہ دل کے ساتھ، دل نہیں لگتا لگائے جاؤ، دل نہیں لگتا لگائے جاؤ، ہمارا کام لگانا ہے، دل لگنا ہمارے اختیار میں نہیں، ہم اپنا کام کر لیں تاکہ کل اللہ کے حضور ہم کچھ عرض تو کر سکیں کہ اللہ کوشش تو کی تھی کہ آپ کا نام لیں تو دل لگا کر لیں، عشق و محبت کے ساتھ لیں کہ آپ ہمارے پالنے والے ہیں، آپ ہی ہمیں نعمتیں دینے والے ہیں، تو بھائی ذکر اللہ پر دوام، بس اتنی سی بات ہے، اور یہ سب کام صحبت اہل اللہ کی برکت سے اور بھی آسان اور لذیذ اور مزیدار ہو جاتے ہیں، لہٰذا صحبت اہل اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے اور عورتوں کو پردے سے آواز سننا چاہیے اور بزرگوں کے حالات مواعظ اور محفوظات پڑھنے سے بھی جو ہے بہت کام بن جاتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جس کو صحبت شیخ میسر کسی مجبوری سے نہ ہو سکے تو اس کے قائم مقام ہیں کہ بزرگوں کے حالات اور مواعظ اور ان کے ملفوظات پڑھے، انشاءاللہ تعالی یہ اس کے لیے قائم مقام صحبت کے ہو جائیں گے۔ اور بھائی نعمتوں پر خوب ہم شکر ادا کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر بے شمار برس رہی ہیں، ہماری آنکھیں ہونے چاہیے، ہمارا دل احسان مند ہونا چاہیے، ہمیں احسان فراموش نہیں بننا چاہیے، ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم سے کم تر درجے کے کتنے لوگ ہیں، تو ہمیں ہر دم ہر نعمت کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ ہماری نعمتوں میں اضافہ بھی ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش بھی ہوں اور جو ہے ہمارا دل بھی پرسکون ہو کہ خدا تعالیٰ نے کتنی نعمتوں کی بارش ہم پر کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الناس کالابل المئۃ لا تکاد تجد فیہا راحلہ۔ متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی مانند ان 100 اونٹوں کے ہے جن میں سے تو ایک ہی کو سواری کے قابل پائے گا۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ آدمیوں کی تعداد مت دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ کام کے کتنے ہیں، کیونکہ ایک آدمی جو کام کا ہو بہتر ہے ان 100,000 آدمیوں سے جو نا اہل ہوں۔ 100 کی تعداد سے کثرت مراد ہے، تحدید مراد نہیں بلکہ تکثیر مراد ہے۔ پس عالم بعمل مخلص کا وجود امت کے لیے کیمیا ہے، اور یہ مقولہ مشہور ہے کہ زمانہ قحط و لجال کا ہے، یعنی اولیاء کم ہیں، زمانہ نزول وحی کے وقت جب حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وقلیل من عبادی الشکور، یعنی بہت تھوڑے بندے شکر گزار ہیں، تو اب اس زمانے میں کیا حال ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں گھر سے نکلنے کی دعا ہے، گھر سے مسجد یا کہیں بھی جانے کے لیے باہر نکل کر یہ دعا پڑھنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ترجمہ میں اللہ کے نام کے ساتھ نکلا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ مسجد اگر نماز کے لیے جانا ہو تو اطمینان سے جانا، دوڑ کر نہ جانا۔ بعض لوگ بھاگ دوڑ کر کے جاتے ہیں نماز کے لیے، ہانپتے ہوئے پہنچتے ہیں نماز میں شامل ہونے کے لیے، یہ کمال ایمان کے منافی ہے۔ اور جب بندہ بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھتا ہے یہ دعا، تو ایک فرشتہ اس کو جواب دیتا ہے، جواب میں کہتا ہے ہدیتا، پھر کہتا ہے کفیتا، اور پھر کہتا ہے وقیتا، کہ بسم اللہ جب کہتا ہے تو کہتا ہے تجھے ہدایت دی گئی، جب وہ توکل تو علی اللہ کہتا ہے تو فرشتہ جواب دیتا ہے تیری کفایت کی گئی، اور جب لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہتا ہے تو وہ قیدہ کا جواب دیتا ہے کہ تیری حفاظت کی گئی. نشتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اسی سن میں یعنی سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے قبل واقعی نے چند سرایا ذکر کیے ہیں، مثلا ربیع الاول یا آخر میں عکاشہ بن محسن یا محسن کو 40 ہمراہیوں کے ساتھ غمر کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، وہ لوگ خبر سن کر بھاگ گئے اور ان کے 200 اونٹ ہاتھ آئے جن کو لے کر مدینہ آ گئے، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلقصہ کی طرف بھیجا، وہ لوگ بھی بھاگ گئے، ایک شخص ہاتھ آیا وہ مسلمان ہو گیا، اور محمد بن مسلمہ کو 10 آدمی لے کر بھیجا، غنیم چھپ کر بیٹھ گئے یعنی دشمن چھپ کر بیٹھ گئے، جب مسلمان سو گئے دفتن ان پر آ گرے اور سب کو قتل کر دیا، صرف محمد بن مسلمہ زخمی ہو کر لوٹے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك، اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.